ہمارے حضرت والا عارف اللہ شیخ العرب والعجم مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. ایک مرتبہ مجلس میں حضرت والا دامت برکاتہم نے مجھے حکم فرمایا اشعار پڑھنے کا, تو شمیم بھائی دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں وہ موجود تھے, انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ والے اشعار پڑھنا, تمہیں یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں یاد تو نہیں ہے, تو انہوں نے اپنی ڈائری میں یہ لکھ کر دیا تھا, تو یہ میرے پاس اب تک محفوظ ہے. اور اسی سے پتہ نہیں کتنی دفعہ حضرت والا کی مجلس میں پڑھتا رہا, جیب میں رکھا رہا. درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, درِ رازِ شریعت کھولتی ہے, زبانِ عشق جب کچھ بو تعالیٰ کے عاشق کی زبان جب اللہ تعالیٰ کے عشق کی باتیں اس سے نکلتی ہیں تو شریعت کے رازوں سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. شریعت کے رازوں سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ شریعت کے کس حکم میں کیا راز ہے, اور وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی. مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حضرت والا دامت برکاتہم نے حکم فرمایا تھا اشعار پڑھنے کا, تو میں اشعار پڑھ رہا تھا. کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا, ہماری زندگی کا وقت وقت مغتنم آیا. کرم سے ان کے میرے سامنے ان کا حرم آیا, ہماری زندگی کا وقت وقت مغتنم آیا. بہت غنیمت وقت آ گیا ہے کہ ان کے کرم سے ان کا گھر ہمارے سامنے ہے, حرم کعبہ. تو اس وقت حضرت والا دامت برکاتہم نے مجھے روک کر فرمایا کہ دیکھو, مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عظیم عطا فرمایا ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور اس کی طرف پیٹھ کرنا دونوں جائز نہیں. اب یہ مسئلہ فقہی کتابوں میں مل جائے گا, لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے یہ نہیں ملے گی. حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ مجھے عطا فرمائی میرے قلب کو, اور وجہ یہ ہے, فرمایا کہ بادشاہ اگر متوجہ ہو تو اس سے آنکھوں سے آنکھیں ملانا اور اس کی طرف پیٹ کر لینا, دونوں خلاف عدل ہیں. بادشاہ جب متوجہ ہو کسی کی طرف اور وہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے اس سے بات کر رہا ہوں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, تو یا اس کی طرف پیٹ کر لے, منہ ہی موڑ لے اس کی طرف سے, تو یہ دونوں چیزیں خلاف عدل ہیں. وہاں تو ادب کا تقاضا یہ آنکھیں جھکی رہیں. تو کعبۃ اللہ کا طواف جب کر رہا ہوتا ہے طواف کرنے والا, تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لہذا ایسے وقت میں کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں اور پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں. بس آپ نظریں جھکائیے اور طواف کرتے چلے جائیے. دیکھا آپ نے, یہ راز درے راز شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. اور یہ اشعار میں نے نکال کے رکھے ہیں, اس میں دیکھیے حضرت والا نے کیسے کیسے راز کھولے ہیں. معجزہ ہے کہ آلات پیمانہ تھے, وسط دنیا نے ہے کعبہ محترم. پیمائش کے آلات نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو دنیا کے بیچ میں بنوایا. اور گھر کیوں مختصر بنوایا فرض کر لیجئے, کیونکہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کا گھر بھی بڑا ہوتا اور یہاں سے ٹاور تک ایف سی ایریا سے لے کر ٹاور تک کا ایک چکر ہوتا, ایک چکر, کیونکہ اللہ بڑے ہیں نا, اللہ کے گھر کا طواف بھی بڑا, اللہ کا گھر بھی بڑا, تو یہاں سے لے کے ایف سی ایریا تک سے ایک ایف سی ایریا سے ٹاور تک ایک چکر, پھر چھ چکر اور لگانے ہیں ابھی, تو کیا حال ہوتا لوگوں کا. کتنی اللہ کی کتنی رحمت ہے, وہ اس سے پردہ اٹھایا اللہ تعالیٰ نے. اور بنوایا گھر اپنا یوں مختصر, سہل ہوتا کہ سب کو طواف حرم, تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے, سب کے لیے آسانی ہو جائے طواف کرنے میں. ورنہ مالک اگر گھر بناتا بڑا, کھا کے وش گرتے سب زائران حرم. ایسی ایریا سے ٹاور تک کا ایک چکر اور ایسے چھ چکر اور, کیونکہ سات چکر ہے نا کعبۃ اللہ کے, تو کیا حال ہوتا, اور مکہ مکرمہ کی گرمی, تو کیا حال ہوتا سب کا, بے ہوش ہو کے گرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مختصر بنوایا, یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھو یہ شریعت کے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, بڑے راز شریعت کھولتی ہے. اپنے کعبہ کا پھیرا کیا مختصر, صاحب بیت کی ہے یہ شان کرم. اب ایک اور راز سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے نا کعبۃ اللہ, تو ساری دنیا کی خوبصورتی وہیں ہونی چاہیے تھی. نائگرا فال, سوئٹزرلینڈ کی خوبصورت وادیاں, کشمیر کے خوبصورت مناظر, سوات کی خوبصورت سے باغات, سب کچھ وہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا گھر وہاں ہے, سب سے بڑا گھر وہاں موجود ہے. لیکن نہیں, وہاں چٹیل میدان, بالکل لق و دق صحرا. گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں ہے مگر دوستو پاسبان حرم. حرم کے پہاڑ پاسبان حرم ہیں, ان کے اوپر سبزہ نہیں ہے, اور آپ دیکھیں گے زمین خاکی رنگ کی ہے, پہاڑ کالے رنگ کے ہیں. وہاں گویا بالکل ایسا لگتا ہے جیسے الگ سے لا کر رکھے گئے ہوں. اسی لیے حضرت والا دعوت برکاتہ نے فرمایا, میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, یا جبال الحرم یا جبال الحرم. اے حرم کے پہاڑوں, اے حرم کے پہاڑوں, تم میری نظروں میں بہت احترام والے ہو. حضرت والا کا شعر. تو فرمایا کہ گو حرم کے پہاڑوں پہ سبزہ نہیں, خاتون نے فرمایا ایک مرتبہ مسجد الحرام میں جمعے کے لیے حاضری ہوئی حضرت والا کی, تو سامنے پہاڑ نظر آ رہے تھے, مسجد الحرام کی پہلی منزل سے پہاڑ نظر آ رہے تھے. حضرت والا دامت برکاتہم نے وہاں جب تشریف لائے دارالابرار میں واپس اپنی رہائش گاہ میں, تو فرمایا میں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہی وہ پہاڑ ہیں جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہوں گی. لیکن پہاڑ تو جبھی سے کھڑے ہوئے بھائی, تو انہیں پہاڑوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پہاڑوں کے درمیان سے بکریاں چرائی ہوں گی, اور نہ جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان پہاڑوں پر نظر پڑی ہوگی. ارے نبی کی نظر, سید الانبیاء کی نظر پڑی ہوگی, تو ان پہاڑوں کی نورانیت کتنی زبردست ہے. تو فرمایا ان پہاڑوں کو اس نظر سے دیکھا کرو.
گو حرم کے پہاڑوں پہ سب
اگر یہاں پہ سبزہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب حضرت والا راز کھول رہے ہیں.
ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں لیا کرتے باغ حرم.
تو حاجی اور عمرہ کرنے والے درختوں میں بیٹھ جاتے کہ بھائی اس پہاڑ پہ سبزہ بہت اچھا ہے, وہاں نائگرا فال سب کچھ وہیں ہوتا. حق تو یہی بنتا تھا نا کہ نائگرا فال بھی وہیں ہوتا, کینیڈا میں نہ ہوتا. کشمیر کی وادیاں وہیں ہوتی, سوئٹزرلینڈ کے باغات وہیں ہوتے. تو حاجی کیا کرتے, درختوں میں جا کے بیٹھ جاتے. اور آج کل تو ویسے ہی کیمرے والے موبائل سب کے پاس ہیں, تصویریں بناتے رہتے, موویاں بناتے رہتے, کعبۃ اللہ سے محروم.
ورنہ حاجی درختوں میں بیٹھے ہوئے کیمرے میں لیا کرتے باغ حرم. رب کعبہ سے بھی اور کعبہ سے بھی دور کر
صورت میں کعبہ سے بھی اور کعبہ کے رب سے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے دور ہو جاتے. پہاڑوں میں بیٹھے رہتے کیونکہ سبزہ ہے, آبشار ہیں, چشمے ہیں, وہیں بیٹھے رہتے ہیں. ناشتہ وہاں دوپہر کا کھانا دوسرے پہاڑ پہ, ناشتہ کسی اور پہاڑ پہ, رات کا کھانا کہیں اور, اور کعبہ سے دور ہو جاتے. اتنی دیر طواف وغیرہ کر لیتے مگر وہ وہاں ضائع ہو جاتا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے حاجی میرے گھر کی زیارت کرنے والے جب یہاں آئیں تو میرے ہی رہیں, میرے ہی بن کے رہیں. نفس اور شیطان نے راستہ ہی کاٹ دیا کہ درخت وغیرہ سبزہ ہے ہی نہیں, آبشار نہیں ہے, چشمے نہیں ہے, کہ ورنہ نفس اور شیطان بہکاتے کہ چلو آج وہاں چلے چلو. نفس اور شیطان کا بھی راستہ روک دیا اور اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو عمرہ کرنے والوں کو اپنا ہی رکھا کہ میرے ہی رہیں, میرے گھر کے رہیں.
ان پہاڑوں پہ بھی حفظ توحید کا رب کی جانب سے ہے انتظام حرم.
تو گویا ان پہاڑوں کی پر سبزہ نہ اگا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو محفوظ رکھا کہ حاجی اللہ ہی کے رہیں گے, اب کہیں کے نہیں ہوں. اب ایک اور راستے پردہ اٹھا رہے ہیں حضرت والے. درے راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. اب ایک اور راستے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روضہ اطہر کو مدینہ منورہ میں اور مسجد الحرام کو مکہ مکرمہ میں کیوں بنوایا؟ دونوں چیزیں ایک جگہ کیوں نہیں؟
یہ بھی ہجرت کا اقرار تکوین ہے،
راز تکوین یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا راز،
یہ بھی ہجرت کا اقرار تکوین ہے، ورنہ موضہ بھی ہو
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ بھی جوار حرم ہوتا، یعنی حرم کے قریب ہی ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر روزہ بھی یہی ہوتا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی مسجد الحرام کے آس پاس ہی ہوتی، تو پھر کیا ہوتا؟ سنیے،
قلب عاشق کے دو ٹکڑے ہوتے درمیان حرم روضہ محترم، درمیان حرم روضہ محترم.
اللہ کے عاشق ہیں، حج اور عمرے پر آنے والے کے دل کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت میں طواف کروں یا روضہ اطہر پہ حاضری دے کر احرام پیش کروں، اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا اس کے لیے کہ ابھی میں طواف کروں مسجد الحرام میں جاؤں یا روضہ اطہر پہ جاؤں. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے کر آپ کی قبر اثر وہاں بنوا دی، مدینہ طیبہ میں، اور مسجد الحرام کو یہاں بنوا دیا مکہ مکرمہ میں. کیوں بنوایا؟ جی،
جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جا، جا کے طیبہ میں دے سبز گنبد پہ جا، اور مکہ میں ہو جا فدا حرم.
جاؤ مدینہ منورہ میں روضہ اطہر کی جان دے دو، وہاں فدا ہو جاؤ، خوب صلاۃ و سلام پیش کرو، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر پہ فدا ہو جاؤ، خوب طواف کرو. اور اگر دونوں چیزیں ایک ہی جگہ ہوتی تو دو ٹکڑے ہو جاتے، فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. اس وقت روضہ اطہر پہ سلام پیش کریں یا طواف کریں، اس وقت عمرہ کریں یا صلاۃ و سلام پیش کریں، یا ریاض الجنت میں نفلیں پڑھیں. دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ، یہ ہے در راز شریعت کھولتی ہے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. جب اللہ کے عاشق کی زبان کچھ بولتی ہے تو شریعت کے رازوں سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھا ہے، اب اور سنیے.
بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے، سوئے طیبہ چلے جب نبی کے قدم.
سوئے طیبہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کو مدینے کی طرف چلوایا اور ہجرت کروائی تو وطنیت کے بت گروا دیے کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے. کیا پنجابی اور کیا سندھی اور کیا بلوچی اور کیا پٹھان اور کیا عربی اور کیا عجمی اور کیا انگریزی بولنے والا، اگر مسلمان ہیں تو سب بھائی ہیں، سب آپس میں بھائی ہیں. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ، کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے. کہ میں فلاں زبان بولنے والا ہوں تو میں افضل ہوا، اب یہ گھٹیا ہو گیا، شائبہ کفر ہے اس میں، کیونکہ جتنی زبانیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. حضرت والا نے فرمایا اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیے. زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور جب زبانیں سب دنیا کی زبانیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ جس طرح اللہ محترم ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اللہ کی عظمت ہے، اسی طرح اللہ کی نشانیوں کی بھی عظمت ہے. لہذا اللہ کی نشانیوں کی عظمت اور اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی توہین نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توہین کفر ہے. لہذا کسی زبان کو حقیر سمجھنا شائبہ کفر ہے. سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں آپس میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ والا جو تقویٰ میں زیادہ ہے وہ ہے بڑھ کر، چاہے وہ کسی زبان کا ہو. زبان کیا بیچتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروا کے جہاں مکہ مکرمہ، جہاں پیدا ہوئے اور جہاں آپ لڑکھن گزرا آپ کا، جہاں آپ نے بکریاں چرائی اور جہاں آپ نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا، اور جہاں 40 سال کے ہوئے، اور جہاں آپ کو نبوت ملی، وہ اس وطن کو چھڑوا دیا اللہ تعالیٰ. معلوم ہوا وطن کوئی چیز نہیں. تو یہ بھی ایک راز ہے ہجرت کا کہ وطن کوئی چیز نہیں ہے، ہجرت کروا کے اور وطن کے بھوک کو توڑوا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک دفعہ فرمایا کہ یہ جو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بارے میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا ہم سب اللہ تعالیٰ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں. رجسٹرڈ، ہماری رجسٹریشن ہو چکی ہے. اور وہ رجسٹریشن کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام دنیا کے انسانوں، تم سب محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ بے پرواہ ہے. یہ ہماری رجسٹریشن کا اعلان ہے نا قرآن میں، ہم فقیر ہیں، ہم سب فقیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے. فقیر کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اور اچھا، فقیر ہونے کی علامت کیا ہے؟ فقیر ہونے کی علامت یہ ہے کہ کشکول ہونا چاہیے فقیر کے پاس، کوئی برتن ہو، کشکول ہو. تو بھائی اگر ہم فقیر ہیں تو ہمارا کشکول کہاں ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا ہمارا کشکول اتنا زبردست کشکول ہے، جو فقیر کا کشکول تو وہ اپنے گھر جا کے رکھ دیتا ہے ایک طرف کو، اس کا کشکول اس کے ہاتھ سے الگ ہو جاتا ہے. اور ہمارا کشکول ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہم سو بھی رہے ہوں تو ہمارا کشکول ہمارے ساتھ ہے. یہ دیکھیے، دونوں ہاتھوں کو ملایا، یہ کشکول بن گیا ہمارا. ہم فقیر ہیں نا، دونوں ہاتھوں کو ملائیے دعا کے وقت، دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھیے اور سینے کے مقابل رکھیے، اور یہ کشکول ہمارا بن گیا. یہ ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ کشکول ہے. ہم سو بھی رہے ہیں تو یہ کشکول ہمارے ساتھ ہے، دونوں ہاتھ ملا لیجیے، یہ کشکول بن گیا. سبحان اللہ، یہ ہمارا کشکول ہے، ہماری فقیری کا کشکول یہ ہے. سمجھے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کشکول دیا ہے اور ہم بھی فقیر ہیں. لہذا چور جو چوری کر لیتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا کیوں حکم ہے؟ کہ اس نے اپنا کشکول جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، اس نے پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ چیز نہیں مانگی کہ اللہ یہ چیز جو ہے جو چوری کر لی، اس نے جو چیز چوری کر لی وہ اللہ سے بھی تو مانگ سکتا تھا یہ ظالم، کہ اللہ یہ چیز مجھے دے دیجیے. وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا تھا یا نہیں کہ اللہ یہ چیز دے دیجیے؟ مگر اس نے نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. اس کشکول کی جو اللہ نے اس کو دے رکھا تھا، اس نے ناقدری کی اور اللہ کا حکم توڑ کے وہ چیز حاصل کر لی. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کا کشکول واپس لیا جائے، کیونکہ اس نے ناقدری کی ہمارے دیے ہوئے کشکول کی، لہذا ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ ہے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا کی حکمت. دیکھیے زبان عشق جب کچھ بولتی ہے بڑے راز شریعت کھولتی ہے. زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. دیکھیے بھائی حضرت والا دامت برکاتہم کے ایک شعر کی تشریح ہوئی ہے ابھی اور ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا ہے.
در راز شریعت کھولتی ہے, در راز شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کہتی ہے
سے تو خالی الفاظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں, زبان کی مدد سے صرف الفاظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. میں نے پیڈ رکھا, الفاظ سے لغت سے صرف الفاظ کے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, مگر محبت دل کی کہانی بیان کرتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. اسی لیے محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے, اکثر لوگ عربی نہیں جانتے مگر قرآن سن کر ان کا دل کھینچتا ہے, ان کا دل متاثر ہوتا ہے. کیوں بھائی, قرآن کی آیت کا مفہوم تو نہیں سمجھ میں آ رہا مگر کیوں دل کھینچ رہا ہے, وہاں کیوں دل متاثر ہو رہا ہے اور کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مطلب پوچھو تو مطلب تو نہیں سمجھ میں آیا. معلوم ہوا محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی, یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے.
ارے لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی, جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی, وہ پا سکتے نہیں درد نہیں درد نہانی.
جو لفظوں سے معنی ظاہر ہوتے ہیں, جو دنیا کے شعرا کلام کر اپنا لکھتے ہیں, وہ تو لفظوں کو انتخاب ہوتا ہے ان کا. ان میں وہ اللہ کی محبت کا درد کہاں سے لائیں گے جو اللہ کے عاشقوں کے پاس ہوتا ہے. جس دل سے وہ کلام کرتے ہیں ان کا کلام ہوتا ہے. از دل خیزت بر دل ریزت, جو ان کی زبان ان کی بات دل سے نکلتی ہے اور دل ہی سے جا کے اثر کرتی ہے, اور جس کی بات زبان سے نکلتی ہے تو زبان پہ ہی رہتی ہے دوسروں کی بھی, اور جو دل سے نکلتی ہے وہ دل پہ جا کے اثر کرتی ہے. از دل از دل خیزد دل ریزد. تو اللہ والوں کے جو اللہ کی محبت کے درد سے وہ بات کرتے ہیں تو ان کا ان کے کلام میں اثر ہوتا ہے.
خیرد ہے محل حیرت اس زبان سے,
خیرت کے معنی عقل سے, خیرت کے معنی کیا ہے عقل.
خیرد ہے محل حیرت اس زبان سے,
اللہ کی محبت میں جو روتے ہوئے جس کا دل رو رہا ہو یا آنکھیں رو رہی ہوں یا دل رو رہا ہو, دل تو رو ہی رہا ہوتا ہے, ہنسی بھی ہے گو لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری نم نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. دل تو ہر وقت روتا رہتا ہے اللہ والوں کا اللہ کی محبت میں, تو یا تو دل رو رہا ہو یا سب آنکھیں بھی رو رہی ہو, دونوں ہی رو رہے ہو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس کا جو بیان ہے اس کی جو نکلی ہوئی زبان سے بات ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس سے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے یہ مضامین آ رہے ہیں, یہ کہاں سے یہ باتیں عطا ہو رہی ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو, آسمانوں سے میں اترتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا شعر ہے یہ. یہ وہی ہے عقل کو حیران اس لیے کر رہی ہے, عقل اس لیے حیران ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ مضامین آتے ہیں اللہ والوں کو.
کہاں پاؤ گے صدر باز غامی,
صدر اور باز غام یہ منطق اور فلسفے کی کتابیں ہیں جو دارالعلوم میں پہلے پڑھائی جاتی تھی. منطق اور فلسفے کی کتابوں میں اللہ کی محبت ملے گی, تو حضرت والا یہی بیان فرما رہے ہیں. ہاں حضرت والا دعوت برکاتہم نے فرمایا میری فلسفے اور منطق کی کتابیں کسی اللہ والے صاحب نسبت استاد سے پڑھو گے تو وہ اللہ کی محبت کی چاشنی اس منطق اور فلسفے میں بھی شامل کر دے گا انشاءاللہ. مگر میرے فلسفے اور منطق سے اللہ تعالی کی محبت نہیں ملتی.
کہاں پاؤ گے صدر باز غامی, نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں.
یہ جو اللہ والے جن کے دل میں اللہ کی محبت کا غم ہوتا ہے, جو اپنے دل پر غم اٹھا کر اپنے دل پر تکلیف اٹھا لیتے ہیں, اپنے دل کو ناخوش کرتے ہیں مگر اللہ کو ناراض نہیں کرتے. دل کہتا ہے یہ گناہ کرو, وہ کہتا ہے نہیں کریں گے, دل کو تکلیف ہوتی ہے مگر وہ دل کی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں, اللہ کو ناراض نہیں کرتے. یہ درد اور غم کیا منطق اور فلسفے کی کتابوں سے ملے گا؟ تو اللہ حضرت والا فرماتے ہیں صدر بازغہ میں یہ نہیں ملے گا, وہاں نہیں پاؤ گے ان چیزوں کو. یہ تو اللہ والوں کے دل سے ملتا ہے, اللہ والوں کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے. ومعدن التقوى قلوب العارفين لكل شيء معدن, ہر چیز کی کھان ہوتی ہے. ومعدن التقوى قلوب العارفين, اور تقوا کی کھان اللہ والوں کے دل ہیں. لہذا یہ چیز چاہیے, اللہ کی محبت کا درد تم کو بھی چاہیے, تو اللہ والوں کے دل سے دل ملا لو تو تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی.
کہاں پاؤ گے صدر باز غامی, ارے یارو جو خالق ہے شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا.
شکر کے معنی چینی. میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ میں نے حضرت والا کی مجلس میں شکر کے معنی بھی بتائے تو حضرت والا نے اپنے جسانی پہ ہاتھ رکھے, یوں ہاتھ مارا اپنا سیدھے ہاتھ کو, اپنے الٹے ہاتھ کو نشانی پہ مارا اور فرمایا ارے میاں آپ شکر کے معنی بھی بتائیں کہ شکر کے معنی چینی. میں نے عرض کیا حضرت مجھے ایک عرصہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شکر کے معنی چینی کے ہوتے ہیں. تو حضرت والا نے فرمایا پھر ٹھیک ہے.
ارے یارو جو خالق ہے شکر کا, جمال شمس کا نور قمر کا, نہ لگ پوچھ پھر ذکر خدا کی, حلاوت نام پاک کبریا کی.
جو اللہ, وہ اللہ جو چینی کا پیدا کرنے, شکر کا پیدا کرنے والا ہو, گنے کا پیدا کرنے والا ہو جس سے شکر نکالی جاتی ہے, اور سورج کا پیدا کرنے والا, سورج کی روشنی اور اس کی خوبصورتی کا پیدا کرنے والا, اور چاند کے نور کا پیدا کرنے والا ہو, وہ جس دل میں آ جائے, وہ جب حاصل ہو جائے تو کتنا مزہ آئے گا, کتنی روشنی حاصل ہوگی, کتنی مٹھاس اس کے دل میں حاصل ہوگی, مٹھاس کا خالق اس کے دل میں آ گیا. تو پھر لذت نہ پوچھو, اللہ کی یاد کی لذت نہ پوچھو, اور اللہ کے نام کی مٹھاس پھر نہ پوچھو کہ وہ کس قدر زبردست ہوتی ہے.
وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے.
لہذا اللہ جس کے دل میں آ جاتے ہیں, دونوں جہانوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں, تو دونوں جہاں مخلوق ہیں, تو خالق بڑا ہے یا مخلوق بڑی ہے؟ خالق بڑا ہے بھائی, تو مخلوق چھوٹی. تو دونوں جہاں مخلوق ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جس دل میں آ جائے, دونوں جہانوں کی مرغیاں, دونوں جہانوں کے سیب, جنت کے سیب اور دنیا کے سیب, اور سب سے اور گنے اور مٹھاس اور جتنی لذتیں ہیں, اور دونوں جہانوں کی حسینوں کا حسن, ان سب سے زیادہ مزہ اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہو. کیونکہ اللہ خالق ہیں, دونوں جہان مخلوق ہیں. حضرت والا نے فرمایا میں نے بڑھ کے جو لکھا ہے شعر میں, بڑھ کے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے, تو اسی لیے لکھا ہے کہ اگر برابر برابر مزہ آتا, اللہ کے دل میں آنے سے جو مزہ آیا اور دونوں عالم کے حاصل ہونے سے جو مزہ آتا, وہ برابر ہوتا, تو نعوذ باللہ اللہ اور مخلوق برابر ہو جاتے. نہیں ہو سکتے اللہ اور مخلوق برابر. لہذا دونوں جہانوں سے بڑھ کے مزہ آنا ضروری ہے اس شخص جس کے دل میں اللہ ہو.
وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے.
مگر یہ کیسے حاصل ہوگا کہ ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ آ جائے اور یہ دونوں جہانوں سے زیادہ مزہ آ جائے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیے حضرت والا کیا فرما رہے ہیں, اس کے حصول کا طریقہ بھی بیان فرما رہے ہیں حضرت والا.
مگر دولت یہ ملتی ہے کہاں سے, بتاؤں میں سے. سے اور ان کی صحبتوں سے.
تو اللہ تعالیٰ کیسے دل میں آتے ہیں؟ اللہ والوں کی، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے. اللہ تعالیٰ اور ان کو اپنی بیماریاں، اپنی خرابیاں بتا کر ان کا علاج پوچھنے سے. یہ بتا دیجئے ہم اپنی نظریں غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بتا دیجئے ہمیں گانے سننے کا شوق ہے، ہم زبان غلط استعمال کرتے ہیں، ہم فلاں گناہ دل میں گھنٹے خیالات پکانے کے مریض ہیں، غیبت کے مریض ہیں، ہمیں علاج بتا دیجئے اور علاج پر عمل کریں پھر اللہ والوں کے بتائے ہوئے علاج سے جان لڑا کر. تو اس طرح اللہ حاصل ہو جاتے ہیں اور شاید دو جہاں ہمارے دل میں آ جاتے ہیں اور دونوں جہانوں سے جڑ کر مزہ آنے لگتا ہے. مگر یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کے عاشقوں سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی دعاؤں سے. اور مقطع ہے حضرت اعلی دامت برکاتوں کا،
یہ دولت درد اہل دل کی اختر، یہ دولت درد اہل دل کی اختر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر، خدا بخشے جسے اس کا مقدر.
یہ دولت درد اہل دل کی، اپنے دل پر غم اٹھا کر جتنا تکلیف ہو جائے دل کو مگر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو راضی رکھنا. یہ دولت جسے اللہ بخشے بس اس کا مقدر، مگر اپنا مقدر بنوا لیجئے. قسمت بنتی ہے اللہ والوں کے پاس جانے سے، قسمت بدل جاتی ہے اللہ والوں کے پاس جانے سے، قسمت بدل جاتی ہے بھائی. تو اپنی قسمت بنوا لیجئے، بدلوا لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے اور ہمت نصیب فرمائے.